الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق الله العظيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال عليه الصلاه والسلام جناب صدر مجلس قائدین تحریک اسلامی پاکستان میرے قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے اور سند کے لحاظ سے بھی اس حدیث کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ متفقن علیہ حدیث ہے متفقن علیہ وہ احادیث ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے منتخب کی اور اپنی صحیح کتابوں میں ان کو نقل کیا اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہی روایت انہی الفاظ میں ایک دوسرے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اس قیامت کے دن اللہ کے ان بندوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت کے مستحق ہوں گے ہمارے درس حدیث کا موضوع تھا رضا الہی کے حصول کے لیے بنیادی صفات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث ان ساری صفات کو بیان کر دیتی ہے جو بندہ مومن کو اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں اور جن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش صحابہ کرام نے کی اور جن کو پیدا کرنے کی کوشش ہر بندہ مومن کو کرنی چاہیے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا ذکر کیا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس دن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں جس انداز سے وضاحت کی گئی ہے اس کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ بڑا ہیبتناک دن ہوگا بڑا شدید دن ہوگا اور اس دن سب انسان خوف میں مبتلا ہوں گے اور اس کی سختی اور ہولناکی اس انداز سے ہوگی کہ یوم یجعل الولدان شیبا بچہ اس کی ہیبت اور خوف سے بوڑھا ہو جائے گا اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید اس دن تم دیکھو گے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگوں کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی گویا وہ نشے میں ہیں مگر وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور اس عذاب کی سختی کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سخت دھوپ ہوگی سورج بہت قریب آ چکا ہوگا سایہ کوئی نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے ارشاد ہے سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ، سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی سائے اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اور ان سات میں سب سے پہلا فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران. اور جب ہم امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے مختلف مراحل اور مختلف درجے ہیں. ایک حکمران وہ ہے جو کسی ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کا حکم ایک محدود علاقے میں چلتا ہے، اور ہر شخص کا حکم اس کے اپنے گھر اور اہل و عیال کے اندر چلتا ہے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوں وضاحت فرمائی کہ کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اس کی رعیت ہے، اس رعیت کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا. گھر کے اندر گھر کا مالک صاحب خانہ وہ گھر کا رائی ہے، وہ امام ہے اس گھر کے اندر، اور اسے اپنی اس رعیت کے درمیان انصاف کرنا یہ ضروری ہے اس کے لیے، جس طرح سے ایک ملک کے حکمران کے لیے انصاف کرنا ضروری ہے. اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما ولوا، وہ لوگ جو حکم چلاتے ہوئے انصاف کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے درمیان انصاف کرتے ہیں اور جس معاملے کی بھی ذمہ داری انہیں سپرد کر دی جائے، ولا یولی، کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کر دینا، ولو، جنہیں ذمہ داری سپرد کر دی گئی مجبول ہے، تو جنہیں کوئی ذمہ داری سپرد کر دی گئی کسی بھی معاملے میں اس کے اندر انصاف اور عدل کا مظاہرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام انسانیت تھے، پوری کائنات کے امام تھے، قیامت تک کے لیے امام ہیں، لوگوں کے لیے مرجع اور لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی شخصیت ہیں، سراپا نور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیا وہ یہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا. اور بحثیت مجموعی اسلام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اسلام کا فلسفہ اور اسلام کی حکمت اور اس کے اصول یہ ہیں کہ اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کر دیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اور ان نبیوں کے بارے میں سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ کتاب دے کر اور ترازو دے کر کیوں بھیجا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان پوری انسانیت عدل کے اوپر قائم ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ عدل کا نظام قائم کر کے دکھایا، اور اس نظام میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی قانون سے بالا تر نہیں قرار دیا. چنانچہ بہت سے واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، وقت بڑا مختصر ہے اور مجھے سات صفات کے بارے میں عرض کرنا ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حد نافذ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں. جس عورت پر حد جاری ہوئی تھی اس کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ تھا، اور کچھ لوگوں نے آ کر یہ کہا تھا یا رسول اللہ یہ بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو آپ نے انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کی تعویر کر کے اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے اوپر حد جاری ہو جاتی تھی. خدا کی قسم والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک بڑے مجمع کے سامنے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو وہ اپنا انتقام لے لے، عین ممکن ہے کہ میں زیادہ عرصہ تمہارے درمیان نہ رہوں، اور لوگوں اگر کسی سے میں نے کوئی قرض لیا ہو اور میں بھول گیا ہوں تو اب مطالبہ کر لو، ممکن ہے کہ میں زیادہ عرصہ تمہارے درمیان نہ رہوں۔ کئی صحابہ کرام کی آنکھیں بھیگ گئیں یہ سن کر کہ آن حضور جو بات کہہ رہے ہیں وہ رخصت ہو جانے والی بات ہے، اب آپ کی پوچھ کا وقت آ گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے ایک دینار لیا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے وہ دینار ادا کیا۔ ایک اور صحابی اسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میدان جنگ میں آپ لوگوں کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی میرے پیٹ میں چبھوئی تھی اور کہا تھا کہ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو میں اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جلالت اور اپنے قدر اور اپنے مقام و مرتبے کے باوجود اپنے آپ کو پیش کر دیا، مایا کہ ٹھیک ہے آؤ انتقام لے لو۔ دنیا کو سکھانا تھا اور بتانا تھا کہ جو عدل لے کر آیا تھا اور جو دنیا کے اندر عدل قائم کر کے گیا تھا، اس نے اپنی ذات کو بھی قانون سے بالا تر نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پیٹ پر کرتا نہیں تھا، تو وہاں حضور نے اپنا کرتا اٹھا دیا اور کہا لو یہ چھڑی لے لو اور اپنا انتقام لے لو۔ تو اس صحابی نے چھڑی پھینک دی اور آگے بڑھ کر بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر بوسا دیا اور کہا کہ بس میں خوش ہوں۔ لیکن اس واقعہ سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کا جو حکم دیا تھا، وہ عمر تو لعادل بینکم، اس کو کس طرح سے پورا کیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب فیصلہ کرتے تھے اور گورنروں کے خلاف فیصلے صادر ہو جاتے تھے، گورنروں کے بیٹوں کے خلاف فیصلے صادر ہو جاتے تھے، تو ایسے ہی ایک موقع پر جب ایک کسان کے بیٹے نے گورنر کے بیٹے کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا اور دنیا دم بخود تھی اور تاریخ آج تک اس واقعہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، لیکن ہم اس تاریخ کے وارث اس سے بے خبر ہیں، ہم اس سے دور ہٹ گئے ہیں، ہم اپنا وہ تعلق جو اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف سے تھا اس کو توڑ چکے ہیں، اور اسی تعلق کو جوڑنے کی خاطر جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی کہ رجوع اللہ، رجوع القرآن، اس کی امت کو توجہ دلائی جائے کہ اپنی اصل کی طرف لوٹیں۔ اس وقت میں جبکہ حکم دیا گیا ایک کسان کے بیٹے کو کہ ٹھیک ہے، گورنر کے بیٹے نے تمہارے اوپر زیادتی کی تھی، آج تم عدالت کے اندر کھڑے ہو، عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ تم اس سے انتقام لے لو۔ گورنر کا بیٹا مجمع عام کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور کسان کے بیٹے کے ہاتھ میں چابک تھا اور وہ اپنا انتقام لے رہا تھا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اور فیصلہ کرتے ہوئے دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ اے کسان کے بیٹے، چابک میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں اور منصف بھی تجھی کو بناتا ہوں کہ جتنے زور کے ساتھ اس نے چابک مارا تھا، اگر اس سے زیادہ زور کے ساتھ مارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر محفوظ ہوگے۔ اور جب فیصلہ ہو چکا، اس پر عمل بھی ہو چکا اور لوگوں نے دیکھ لیا انصاف ہوتے ہوئے، اس کے بعد وہ الفاظ کہے جن الفاظ کا بدل دنیا کی کوئی قوم اور دنیا کی کوئی تہذیب اور دنیا کی کوئی حکومت آج تک پیش نہیں کر سکی۔ فرمایا والدتھم امہاتھم احرارن فکیف استعبدتموہم، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا، ان کی سرپرستی کرنے والا، کمزوروں اور بے قصوں کو انصاف مہیا کرنے والا، انصاف دینے کے بعد یہ الفاظ کہہ رہا ہے، وہ صرف جذبات کی روح میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الفاظ نہیں کہے جا رہے، انصاف ہو چکا تو اس کے بعد الفاظ کہے ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا، تم نے کیسے ان کو غلام بنا لیا، کس نے تمہیں اختیار دیا کہ ان کو غلام بنا لو۔ تو یہ عدل قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ پیش کر دیا، آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس کو چلایا اور مسلمانوں کے گئے گزرے ادوار میں بھی یہ واقعات سامنے آتے رہے، اور بہت سے ایمان افروز واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی انصاف کرنے والے حکمران کو. اور دوسری صفت بیان فرمائی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، وشاب النشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ نوجوان جس کی جوانی کی بہاریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں گزری. یوں تو نیکی کی دعوت زندگی کے ہر حصے میں دی جاتی ہے، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جوانوں کو خطاب کیا ہے وہاں بوڑھوں کو بھی خطاب کیا ہے، اور بہت سی حدیث ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں بھی انسان کو نیکی میں سبقت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ وقت تو ایسا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت قرب پیدا ہو جاتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میں اسے تکلیف دوں اور اسے عذاب میں مبتلا کروں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے ساتھ تعلق کی علامت. لیکن جوانی کے بارے میں یہاں حضور نے فرمایا، دوسری حدیث میں بھی فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک. اس میں ایک ہے اپنی جوانی کو غنیمت جان قبل اس کے کہ تو بوڑھا ہو جائے. اور جوانی کو کیوں خاص طور پر مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے، جوانوں کو کیوں کہے؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں تو انسان کی قوتیں جواب دے جاتی ہیں اور وہ پھر تھک ہار کے سارے کام چھوڑ بیٹھتا ہے. نیکی بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حسن کے ساتھ نہیں کر سکتا جس حسن کے ساتھ جوانی کے دنوں میں وہ اپنے خون پسینہ بہا کر سکتا تھا. اس لیے فرمایا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھانپ لیے جائیں گے کہ اپنی جوانی انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری جبکہ ان کی ہم عمر اور ہم جولی فضول کاموں میں لگے ہوئے تھے، کھیل کود اور رنگ رلیاں منا رہے تھے، شیطان کا پرچم تھامے گلی کوچوں میں گھوم پھر رہے تھے، تو یہ اللہ رحمان کے علمبردار بن کر گلی کوچوں میں نکلا کرتے تھے، باطل کے مقابلے پر کھڑے ہوتے تھے، اپنی جوانی اور اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے نکلتے تھے اور اپنا جوان خون اس چراغ میں ڈالتے تھے جو چراغ اسلام کی روشنی پھیلانے والا چراغ ہے. تو ان کو قیامت کے دن خصوصی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق گردانا گیا اور فرمایا گیا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے گا اور انہیں جگہ دے دے گا. فارسی میں ایک شخص نے بہت اچھا اس کا نقشہ کھینچا. اس نے کہا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم مشوت پرہیزگار. کہ جوانی کے وقت میں نیکی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے در پہ جا کے بیٹھ جانا اور اس کی عبادت میں لگ جانا اور اس کے کلمے کو سربلند کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اور جو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلا اس کی خوش نصیبی میں کیا شک ہے؟ اور کہا کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جب شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن جھپٹ نہیں سکتا کسی جانور پر تو اب پرہیزگار بن کے اپنے غار میں بیٹھا رہتا ہے. اس لیے جوانوں کو خاص طور پر میں عرض کروں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اچھی خاصی تعداد جوانوں کی نظر آ رہی ہے، اگرچہ میں تو اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سفید داڑیاں یہاں مجھے نظر آ رہی ہیں، جو بزرگ یہاں نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہیں کہ جب وہ اس قافلے میں شامل ہوئے تھے جوان تھے. خود بانی تحریک نے جب اس قافلے کا آغاز کیا تھا وہ جوان تھے، اور ان کے ساتھی جن میں سے کچھ یہاں سٹیج پر بیٹھے ہیں اور بہت سے یہاں اجتماع گاہ میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ جوان تھے. انہوں نے اپنی جوانی کا خون انڈیلا ہے اس تحریک کی رگوں میں جسے آج ہم تناور درخت کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. جو جوان اس وقت جوانی کی بہاریں گزار رہے ہیں وہ تو خاص طور پر ان کے لیے ایک موقع ہے. جتنا مرضی وہ اپنا درجہ حاصل کر لیں، دامن کے اندر کمی ہو اور دامن کے اندر تنگی ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہاں تو آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ جوانی اس کی راہ میں لگا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو انعامات ملیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت ڈھانپے گی، تو اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، وہ بہترین جماعت جس سے بہتر جماعت کبھی اس زمین کے سینے پر اور آسمان کے نیچے کبھی پیدا نہیں ہوئی، اس بہترین جماعت کے اکثر افراد 20 سال سے کم عمر کے تھے، جنہوں نے لبیک کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر، سر ہتھیلی پہ لے کے نکل آئے تھے بدر کے میدان میں، آپ انہیں دیکھیے تو وہ کم سن نوجوان تھے، احد کے میدان میں دیکھیے گلے کٹ رہے ہیں ان کے، کم سن نوجوان ہیں، حتیٰ کہ ہر میدان کے اندر آپ جا کر دیکھیے ان کو کہ چھوٹی چھوٹی عمر ہے ان کی، عزائم بڑے بلند ہیں، اپنی جوانیاں اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں اور اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں۔ جوانوں کو خاص طور پر آج کل کے اس معاشرے میں اور اس ماحول میں جہاں شیطان نے ہر جانب اپنا جال پھیلا دیا ہے، اور جوانوں کو خاص طور پر اس نے ایسے پرکشش نعرے دیے ہیں اور پرکشش پروگرام دیے ہیں کہ کسی نوجوان کا پھسل جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن جس جوان نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے اسے اپنی جوانی کو بے داغ اور پاک رکھنا چاہیے، اور شیطان کے ان سارے حربوں کے مقابلے پر اسے ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، اور اپنا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے کہ ان ہیلوں سے اور شیطان کے ان جالوں سے بچنے کے لیے یہی ہماری ڈھال ہے، یہی ہماری قوت ہے، یہی ہمارا زاد راہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے روشنی حاصل کریں۔ تو جوان جو اس وقت اس قافلے میں شامل ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں وہ اپنی بے داغ جوانیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے میں اپنی گزارشات کے دوران یہی عرض کروں گا کہ کچھ کر لو نوجوانوں، یہ اٹھتی جوانیاں ہیں، کھیتوں کو دے لو پانی، بہ رہی ہے گنگا، اور یہ گنگا تو کسی وقت بھی خشک ہو سکتی ہے، جوانی کے عالم میں بھی خشک ہو سکتی ہے، اس لیے وقت کو غنیمت جانیے اور اپنی آخرت کی کھیتی کو آباد کر لیجئے۔ من کان یرید حرث الآخرت نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کو آباد کرنا چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو آباد کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا شخص جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا وہ نوجوان ہے جس کی جوانی کی عبادت میں گزری۔ تیسرا شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ ہے کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا اور لٹکا ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، بلکہ فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، یعنی وہ نکلتا ہے مسجد سے، دنیا کے معاملات میں حصہ لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنے کھیت پر جاتا ہے، اپنی دکان پر جاتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن دل اپنا مسجد میں چھوڑ کے آ جاتا ہے کہ ادھر سے ابھی پکارنے والا پکارے گا، کہے گا کہ حاضر ہو جاؤ اپنے مالک کے ہاں، تو دل وہاں اٹکا ہوا ہے کہ جو ہی پکارنے والا پکارے فوراً اپنے مالک کے سامنے جا کر حاضر ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجدوں کی آباد کاری میں لگا ہوا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور مسجدوں کی آباد کاری کیا ہے، یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جو آج حالات کے اندر دھدلا گئی ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑ چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی یہ ہے کہ شاندار مسجد ہو، دوسرے محلے کی مسجد سے زیادہ شاندار، اس کے اندر بہترین قالین ہو، شہر کی ساری مسجدوں سے زیادہ اچھے قالین، اس کے اندر کمکمے روشن ہو کہ جب بٹن دبا دیا جائے تو بکائے نور بن جائے مسجد، لیکن مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے، یہ مسجد کی ظاہری زیبائش اور آرائش ہے، لیکن مسجد کی آبادی جیسا کہ خود حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی آبادی وہ تلاوت کرنے والے لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ انسان کہ جنہیں تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر دیتا، وہ اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں بار بار اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو دل اس کا مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جو ہی پکارنے والے نے پکارا وہ جہاں کہیں بھی ہے اور جو کام بھی کر رہا اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح والے نے بتایا، آ جاؤ تمہارا مالک تمہیں بلا رہا ہے، اس نے کام کاج چھوڑا اور آ کر حاضر ہو گیا۔ تو مسجد کے بارے میں اور نماز کے بارے میں اپنے بھائیوں سے اور قافلہ حق کے ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مشکل اور معذوری کے وقت میں گھر میں بھی نماز ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے اور بغیر عذر معقول کے یہ وتیرہ بنا لینا کہ انسان مسجد میں جانے کی بجائے گھر ہی میں نماز ادا کر لیا کرے، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی. نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارا تعلق جتنا مسجد کے ساتھ گہرا ہوگا اتنا ہی ہم اپنی تحریک کو زیادہ آگے بڑھا سکیں گے. مسجد مرکز ہے ہمارا، تو اپنا دل مسجدوں کے ساتھ باندھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مستحق بنا دے گا. پھر اس کے بعد فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر، اور یہ الحب فی اللہ یہ ایسا موضوع ہے کہ حدیث میں اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر ابواب ہیں اس کے اوپر، باب الحب فی اللہ اکثر حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ باب نظر آئے گا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح ہمارے سامنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو خاص طور پر اپنی نظر عنایت کا مستحق جانے گا جو اس کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، یہ جامع ترمذی میں روایت ہے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نقل ہوئی ہے کہ معاذ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں آن حضور نے خود فرمایا تھا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے یہ حدیث آن حضور کی نقل کی، فرمایا کہ آن حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے تخت بچھائے جائیں گے اور نور کے تخت ہوں گے، تخت ہوں گے نور کے، اور ان کے اوپر وہ تشریف رکھتے ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی وہاں ہوں گے، ایک نظر انہیں دیکھیں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء کی بھی اپنے بڑے بلند مقام ہوں گے، ان کو دیکھیں گے کہ یہ نبی بھی نہیں ہے شہید بھی نہیں ہے، اتنا بلند مقام تو بتایا جائے گا کہ یہ متحابین فی اللہ ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے. اور آج کے اس دور میں جبکہ نفرتوں کے بیج بو دیے گئے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا ہے، اور اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے ملک کے اندر قومیتوں کے بت پوجے جا رہے ہیں اور قومیتوں کے ان بتوں پر بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کو، بوڑھوں اور بچوں کو، عورتوں اور مردوں کو، سب کو اس کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں ہمیں یہ چراغ لے کر نکلنا چاہیے، اللہ کی خاطر محبت کا چراغ. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں اس نے یہ محبت پیدا کر دی، اپنی ذات کی محبت. ہم آپس میں ایک برادری بنے ہیں تو اس کی خاطر بنے ہیں، ہمارا کوئی دوسرا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق اگر ہے آپس میں، ہمارے دل اگر ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اگر کراچی میں کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو پشاور میں لوگ کانپ اٹھتے ہیں اور لرز جاتے ہیں اور راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آپس میں محبت فی اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہماری محبت ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی مجلس کے پاس سے گزرا، ایک صحابی مجلس کے پاس سے گزرے، السلام علیکم کہہ کر چلے گئے. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص جو آن حضور کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں اس شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے کبھی اپنے بھائی کو یہ بتایا بھی کہ تو اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا جاؤ جا کر اسے بتا دو. یعنی آپس میں محبت کا اظہار، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور اس سے تعلق کے اندر قرب پیدا ہوتا ہے. وہ صحابی اٹھے مجلس سے، جا کر کچھ فاصلے پر ان سے ملے اور کہا کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. جواب میں انہوں نے کہا، گلے لگا لیا اور کہا جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرے، تو جس کی خاطر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ وہاں یہ اللہ کی خاطر محبت کی یہ شان تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی جنگ کے بعد ایک انصاری کو پکار کر کہا تھا جب قریش کی فوجیں بھاگ رہی تھیں اور یہ ان کا تعاقب کر رہے تھے تو ابو عزیز بن عمیر مصعب بن عمیر کا سگا بھائی کافروں کی فوج میں تھا شکست کھا کے بھاگ رہا تھا تو ایک انصاری قریب پہنچے ہوئے تھے مصعب ذرا فاصلے پر تھے تو آواز دے کر کہا کہ بھائی اس بھاگنے والے سپاہی کو مضبوطی سے باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آواز پہچانی کہ یہ میرا ماں جایا بھائی ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے اور شکایت کی تو کہا کہ آج تو میرا بھائی نہیں ہے تو کفر کا پرچم لے کر آیا تھا تو میرا بھائی نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے آیا تھا یہ میرا بھائی الحب فی اللہ تحابا فی اللہ اسی محبت کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت کے جذبات کو لیے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی صرف یہ ایک دوستی رہ جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ مبارک باد پیش کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے وہ دوستی قائم کی جو قیامت کے دن قائم رہے گی. فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا ذات امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ, جسے کسی خوبصورت اور معزز عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا خوف, خشیت الہی, اور یہ معاملہ یہ بھی بڑا بلند مقام ہے اور بڑا بلند مرتبہ ہے کہ کوئی شخص اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے اور موقع بھی اس کے سامنے ہو, دعوت بھی اسے ملے, لیکن وہ اپنے دامن کو بچا کے لے جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح سے کہ جب سارے برائی کے دروازے کھلے تھے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا معاذ اللہ, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے قلعے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اگر کوئی آدمی کسی اور وجہ سے برائی سے رک جاتا ہے تو برائی سے رک جانا تو اچھا ہی ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا کہ جس نے برائی کا موقع ہونے کے باوجود خوف خدا کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے برائی کا ارتکاب نہ کیا. اور اس کے بھی بڑے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور صلحاء کی زندگیوں میں, اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہی ہے, اس کو بار بار پڑھنا چاہیے, وہ بہترین مثال ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها, مالدار آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور چھپ چھپ کے کرتا ہے. دنیا داروں کا حال یہ ہے کہ وہ کہیں اگر کوئی صدقہ کرتے ہیں, کوئی ڈونیشن دیتے ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے نام کی تختی لگ جائے. اور یہاں جو اللہ کی خاطر دے رہا ہے اسے معلوم ہے کہ جسے اس نے دیا تھا اس کے ہاں تختی لگ چکی ہے, یہاں تختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فأخفاها, اسے چھپ چھپ کے دے, حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, یہاں تک کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ بھی نہ چلے کہ کیا دیا. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے لیے جاتے تھے تو راستے میں رکعہ کے مقام پر رکتے تھے اور لوگوں کا ایک مجمع لگ جاتا تھا حدیث سننے کے لیے, بہت بڑے محدث تھے. آج ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ گانے بجانے والا کوئی آ جائے تو مجمع لگ جاتے ہیں دیہات میں بھی اور شہروں میں بھی, لیکن حدیث کو سننے کے لیے کون آتا ہے؟ حدیث کے درس آپ نے دیکھے ہوں گے, مساجد کے اندر اور مختلف مقامات پر ہوتے رہتے ہیں. وہ زندہ قوم تھی, اس کے عوام بھی زندہ تھے, وہ امت دنیا میں غالب تھی, اور وہ جانتے تھے کہ ہمارا دنیا میں منصب اور مشن کیا ہے. حدیث کا درس سننے کے لیے مجمع لگ جاتا تھا. تو ایک مرتبہ وہاں پر پہنچے, ایک سرائے میں ٹھہرا کرتے تھے, وہاں ایک نوجوان تھا جو درس حدیث میں بھی بیٹھتا تھا اور ان کی خدمت بھی کیا کرتا تھا. دیکھا تو وہ نہیں تھا, پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے, کہا جی اس نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا, قرض ادا نہیں کر سکا, اس کے خلاف ڈگری ہو گئی, اسے جیل میں ڈال دیا گیا. لوگ درس سن کر چلے گئے. اپنے کمرے میں جب گئے تو اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ ذرا معلوم کرو کہ اس کا کتنا قرض تھا. نے معلوم کیا سرائے والوں سے, انہوں نے بتایا اتنا قرض ہے. پوچھا تمہاری تھیلی میں کتنی رقم ہے؟ بالکل اتنی ہی رقم تھی جتنا اس کا قرض تھا. فرمایا جاؤ جا کر داروغہ جیل کو ابھی جا کر ملو اور جا کر ابھی اسے یہ دے دو اور اس کا نام بتا دو کہ اس کے قرض کے سلسلہ میں ہے اور فوراً میرے پاس واپس آ جاؤ. وہ دے کر واپس آیا, کہا ابھی کچھ کرنا ہے. پوچھا حضرت کیوں؟ کہا کہ کل کو رہا ہو کر آئے گا, یہاں پہنچے گا, میرے سامنے آئے گا, اسے پتا چلے گا کہ میں نے شاید دیے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھیں میرے سامنے جھک جائیں, ابھی کچھ کرنا ہے چلو. اور اسی وقت رات کو اسی سمے وہاں سے کوچ کر گئے. یعنی کسی شخص کو صدقہ دیا ہے تو اس کو اس طرح سے اخفا, لیکن کسی اجتماعی کام میں صدقہ دیا ہے تو اس کے بارے میں تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر اس کا اظہار ہو جائے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تو اس میں حرج نہیں, لیکن جہاں کسی شخص کو دیا جا رہا ہے تو اس کی عزت نفس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو خفیہ طریقے سے اور چھپ چھپ کے دیا جائے. اور صحابہ کرام میں سے ایسی مثالیں بے شمار ملتی ہیں کہ راتوں کو وہ کسی کا کام کر جاتے تھے اور کسی کی مدد کر جاتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون اللہ کا بندہ آیا تھا, کوئی فرشتہ تھا یا انسان, لیکن وہ انسان ہی ہوتے تھے جو فرشتوں سے بہتر تھے, وہ انسان تھے جو یہ کام کر کے چلے جاتے تھے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه. یہ ساتویں صفت ہے کہ وہ شخص کہ جو تنہائی کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ جاتی ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اور یہ حدیث, جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے الفاظ بھی سنے ہیں اور اس کی وہ سات صفات بھی آپ کے سامنے آئی ہیں, یہ حدیث ایسی حدیث ہے, جامع حدیث ہے, کہ اکثر محدثین نے اسے سات مختلف ابواب میں لکھا ہے, وہی حدیث بار بار ریپیٹ کی ہے. اور ایک باب تو اکثر ائمہ نے قائم کیا ہے, ریاض الصالحین کے اندر بھی یہ باب ہے, جس میں انہوں نے اس باب کا نام ہی رکھا ہے کہ البقاء فی خشیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا. البقاء فی خشیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے رونا. تو یہ حدیث کا آخری حصہ ہے اور آخری صفت ہے کہ تنہائی کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں پہ ایک نظر ڈالے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں, آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. اس بارے میں ایک اور حدیث ہے جو حضرت امامہ بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے اور جامع ترمذی کے اندر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین, اللہ تعالی کو دو قطروں اور دو نشانات سے زیادہ کوئی نشان اور کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے. کون سے دو قطرے؟ قطرۃ دموع من خشیت اللہ, اللہ تعالی کی خشیت کی وجہ سے آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ. وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحَرَاكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرایا جائے. وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ, رہے وہ پاؤں کے نشان, تو ایک تو پاؤں کا وہ نشان ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کا بندہ نکلتا ہے, اور دوسرا کسی بھی فرض کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دو قطرے اور یہ دو نشانات بڑے ہی محبوب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تنہائی کے لمحات میں رویا کرتے تھے, یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے داڑھی مبارک سر ہو جاتی تھی. یہی حال سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ جو ان کے ہم عصر صحابہ نے بیان کیا, یہ کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک رات کو حضرت علی کے پاس گیا جن دنوں میں وہ خلیفہ تھے, دیر تک باتیں ہوتی رہیں تو حضرت علی نے کہا رات کے اس آخری حصے میں کہاں جاؤ گے, یہیں رات گزار لو. میں وہیں پڑھ کے ان کے گھر میں سو گیا. میری آنکھ کھلی, مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہنڈیا میں پانی ڈال کے اسے آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ ابل رہی ہے, اس طرح کی آوازیں, مرجل یعنی ہنڈیا میں پانی ڈالا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے کان لگائے تو میں نے توجہ کی اور سنا کہ علی بن ابی طالب تھے جو اپنے مسلح پہ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اے دنیا, تو مجھے برگلانے کے لیے آئی ہے, جا چلی جا کسی اور پہ جا کے ڈورے ڈال, میرا زادے راہ تھوڑا, میرا سفر لمبا, میری منزل دور، میں تیرے ساتھ کیسے دل لگا سکتا ہوں، جا میں نے تجھے طلاق دے دی تو چلے جا. یہ طلاق اس انداز میں نہیں ہے کہ وہ رہبان بن گئے تھے، کوئی رہبانیت اختیار کر لی تھی، وہ خلیفہ وقت تھے، بازار میں بھی جاتے تھے اور اپنی حکومت کا کاروبار بھی کرتے تھے اور مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے اور سارے کام کرتے تھے، لیکن دنیا کی غلامی اختیار نہیں کی تھی. دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اور زیب و زینت کے ساتھ سامنے آتی تھی اور اسے ٹھکرا دیتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ روتے تھے اللہ تعالیٰ کی تحیت. جس آنکھ میں آنسو نہیں آتے اور جس دل میں گداز پیدا نہیں ہوتا، فرمایا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دل پتھر ہے. اور ایسی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، آنکھوں سے تنہائی کے لمحات میں گرنے والے وہ آنسو، وہ انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتے اور دھو ڈالتے ہیں. اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریبی ہو. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قریبی تعلق ہوگا اور آپ کے واقعات کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی سنت کو جتنا ہم زیادہ جانیں گے اور تنہائی کے لمحات میں بیٹھ کے اس پر غور کریں گے، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی. تو میرے بھائیو، یہ سات صفات جو جامع صفات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. امام جو انصاف کرتا ہو، نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایک شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں، وہ آدمی کہ جس کے سامنے برائی آ جائے لیکن وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اور اللہ سے ڈرتا ہوا کرے، وہ آدمی جو صدقہ کرے اللہ کی راہ میں اور چھپ چھپ کے کرے، کا اظہار نہ کرے، اور وہ آدمی کے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے، یا اس کے سات دروازوں میں سے کم از کم کسی دروازے کے اوپر ہم جا کر کھڑے ہو کر دستک دے سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ.
visit tazkir.org